बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्त व ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فاجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلامی تاریخ، اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ تہران پولیس کے سربراہ نے اعلان کیا کہ ایران میں ہونے والے حالیہ بلووں میں دشمن چینلوں سے وابستہ سرگرم عمل اصلی اعلی کار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے حقیقی آزادی ملنے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف حکمران نتاد پی ڈی ایم کے سربراہ نے پی ٹی آئی کے مارچ کو فلاپ شو قرار دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے سابق صدر حامد کرزئی کے بیرون ملک جانے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے گروپ 20 کی صدارت کو ہندوستان کے لیے ایک بڑا موقع قرار دیا ہے۔ ادھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے محاصرے اور ناکہ بندی کی وجہ سے 5000 مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ تہران پولیس کے سربراہ کرنل جلیل موقوفی نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ بلووں اور ہنگاموں کے بعد بلووں کے لیے اکسانے والے بیرونی دشمن چینلوں سے وابستہ ناصر کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بلووں کے بعد ذمہ دار عناصر کی شناخت کر کے ان کا تعاقب کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، اور آخر کار لوگوں کو تشدد تخریب کاری پر ورغلانے والے بلوا خیز عناصر کے سرغنے کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ شرپ پسند عناصر فریب خوردہ لوگوں کو اکسانے کے علاوہ ہتھیار بھی فراہم کرتے تھے۔ تہران پولیس کے سربراہ نے کہا کہ بلوائیوں کے اغیار سے رابطے اور ان کا وابستہ ہونا جرائم کے ارتکاب میں شامل ہے، اور وہ اس جرم میں ملوث رہے ہیں جس نے گرفتاری کے وقت سیکیورٹی اہلکاروں کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے گرفتار کر لیا۔ تہران پولیس کے سربراہ نے کہا کہ سرغنے کے خفیہ ٹھکانے سے چھرے، چاقو اور تلوار سمیت مختلف قسم کے عام ہتھیار، 3 وائرلیس کے شیل، متعدد موبائل سیٹ، پسٹل، ریوالور، آنسو گیس گن، چوری ڈکیتی کا سامان اور منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے حقیقی آزادی ملنے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جمعے کو راولپنڈی میں اپنی ریلی کے تعلق سے ایک پیغام جاری کر کے اعلان کیا کہ وہ قانون کی حکمرانی اور بقول ان کے پاکستان کی حقیقی آزادی تک تحریک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے اپنے پیغام میں پی ٹی آئی کے راولپنڈی آزادی مارچ میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور مارچ کی ویڈیو شیئر کی۔ عمران خان نے راولپنڈی میں ریلی سے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ وہ موجودہ نظام کا حصہ نہیں رہیں گے اور تمام اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کی مہم کو جہاد قرار دیتے ہوئے اس کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق فضل الرحمان نے موجودہ اتحادی حکومت کو ملک کی نجات دہندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو بقول ان کے ملک کی معیشت تباہ اور دفاعی افواج کمزور ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ ان کی تحریک پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے عمران خان کی حکومت ختم کر کے ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکال لیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمران خان کا فلاپ شو تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اعظم سواتی کو اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹس پر ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی اے نے اعظم سواتی کو چکش آزاد کے فارم ہاؤس سے گرفتار کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی اعلی قیادت کو گالی دینے اور حساس ادارے کے افسر کو نام لے کر دھمکانے پر اعظم سواتی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ اعظم سواتی کو ایسی حالت میں دوبارہ گرفتار کیا گیا کہ اس سے پہلے گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ بدترین تشدد کیے جانے کا الزام لگایا تھا۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے سابق صدر حامد کرزئی کے بیرون ملک جانے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے قریبی ذرائع نے اعلان کیا کہ طالبان انتظامیہ نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار حامد کرزئی کو افغانستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حامد کرزئی اپنے ذاتی سفر پر جرمنی جانے والے ہیں، تاہم ابھی اس سفر کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کانگریسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا نے ملک کا سیاسی منظرنامہ بدل دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر سائنس ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریسی پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج جے رام رمیش، قومی ترجمان روگنی نائک اور کانگریس پارٹی کے شعبہ خواتین کی سابق قومی صدر شعبہ اوجھا سمیت سینئر کانگریسی رہنماؤں نے اندور میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں بھارت جوڑو یاترا کی اہمیت اور اثرات سے متعلق سوالوں کے جواب دیے۔ کانگریسی رہنماؤں نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا کو ملنے والی زبردست عوامی حمایت نے پارٹی کو پھر سے متحرک اور ملک کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے گروپ بیس کی صدارت کو ہندوستان کے لیے ایک بڑا موقع قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے اپنے ہفتہ وار پروگرام من کی بات میں کہا کہ گروپ بیس کی صدارت ہمارے لیے ایک بڑا موقع ہے جس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عالمی بھلائی، عالمی بہبود پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ امن ہو، اتحاد ہو، ماحولیات کے تئیں حساسیت ہو یا پائیدار ترقی ہو، بقول ان کے ہندوستان کے پاس ان تمام چیلنجوں کا حل موجود ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم مسٹر مودی نے اپنے ملک کے عوام سے دنیا کے سامنے اپنی مخصوص مختلف رنگوں والی متنوع ثقافت پیش کرنے کی اپیل کی ہے۔ روس کی نیوکلئر بایولوجیکل اور کیمیکل ڈیفنس فورس این بی سی کے بایولوجیکل ہتھیاروں کی تیاری کے امریکی منصوبے کے بارے میں زبردست خبردار کیا ہے۔ نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق روس کی این بی سی کے کمانڈر ایگور کیریلوف نے کہا ہے کہ امریکہ بدستور بایولوجیکل ہتھیاروں کی تیاری کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے یوکرین سمیت دنیا کے دیگر ملکوں میں پینٹاگون کے ذریعے چلائے جانے والے بایولوجیکل پروگراموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے بایولوجیکل ہتھیاروں کی تیاری کے لیے 88 ارب ڈالر کی رقم مختص کی ہے۔ روس کی این بی سی فورس کے کمانڈر نے کہا کہ یوکرین میں امریکی وزارت جنگ کے لیے چلائی جانے والی بایولوجیکل لیبارٹریوں کی سرگرمیوں پر دنیا کے بہت سے ممالک، حتی امریکہ کے اتحادی بھی تشویش ظاہر کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ سلامتی کونسل پر اس پر کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے قومی سلامتی کے امریکی مشیر کو سابق امریکی مشیر جان بولٹن کو امریکہ کے بایولوجیکل ہتھیاروں کی جدید کاری کے عظیم منصوبے کا اصل محرک قرار دیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے محاصرے اور ناکہ بندی کی وجہ سے 5,000 مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ المسیرہ نیٹورک نے یمن کی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ مخصوص دواؤں اور ضروری محلول کی قلت کے سبب ڈائلسس کا عمل رک جانے کی صورت میں 5,000 سے زائد مریضوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ یمن کی وزارت صحت نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں گردے کے مریضوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے ضروری دواؤں اور محلول کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی۔ یمن کی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گردے کے مریضوں کے سالانہ 5,00,000 ڈائلسس انجام پاتے ہیں، جس کے لیے لازمی دواؤں اور محلول کی ضرورت ہے، جبکہ گردے کے مراکز میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور عملے کی تنخواہیں بند ہو جانے کی وجہ سے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک کے ایک اعلی عہدیدار حزام الاسد نے ایران پریس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دشمن ہماری قوم پر جنگ مسلط کر کے اس ملک کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن جنگ کے پہلے دن سے یمن کے تیل کے ذخائر کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ پریس ذرائع نے اسرائیل مرکزی ریلوے نظام کی سائٹ اور متعدد ویب سائٹوں کو ہیک کیے جانے کی خبر دی ہے۔ سیونی حکومت پر ایک اور سائبر حملہ ہوا ہے، اور اس بار فلسطین پر قابض اس حکومت کے مرکزی ریلوے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیونی ذرائع کے مطابق اس بار اس سائبر حملے میں ریلوے کے مرکزی نظام کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ویب سائٹوں کو بھی ہیک کر لیا گیا۔ سائبر حملے سستے مگر ایک طاقتور جنگی حربے میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور گزشتہ چند برسوں کے دوران اس حربے کو ہیکرز نے سیونی حکومت کے خلاف خوب استعمال کیا، جس سے اس غاصب حکومت کی سیکیورٹی کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ سیونی ذرائع نے گزشتہ روز اعتراف کیا کہ انہیں ریلوے کے مرکزی سسٹم میں کچھ غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تمام ٹرینوں کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ انگلینڈ کے دوسرے شعبوں کی طرح لندن کی فائر سروس بھی نسلی اور جنسی امتیاز سے پاک نہیں ہے۔ ایک برطانوی ٹی وی چینل کے مطابق محکمہ فائر بریگیڈ کے ایک نوجوان ملازم کی خودکشی کے بعد انجام پانے والی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس ادارے میں نسلی تعصب اور خواتین کے ساتھ صنفی امتیاز معمول بن گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ محکمہ فائر بریگیڈ میں تقریباً ہر سطح پر اس طرح کی بدسلوکی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ٹیم کے سابق کوچ یورگن کلینز مین کے بیان پر ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے کوچ کارلوس کیروش نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے کوچ نے انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ میں، جس میں کلینز مین سن 98 کے فیفا ورلڈ کپ میں ایران اور جرمنی کے میچ کے شروع میں ایران کے فٹ بال کھلاڑی احمد رضا عابدزادے سے پرچم تبدیل کرتے نظر آ رہے ہیں، کلینز مین پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا کہ آپ نے بغیر شناخت کے کیروش کی شخصیت پر انگلی اٹھائی ہے۔ کیروش نے اسی طرح پوسٹ کیا کہ محترم یورگن، آپ نے ہی مجھے کارلوس پکارا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، میں آپ کو یورگن بلاؤں خواہ آپ مجھ کو ذاتی طور پر نہ بھی جانتے ہوں، جبکہ آپ نے میری غیرت پر سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ فٹ بال کے میدان میں آپ کی کارکردگی کو میں کتنی اہمیت دیتا ہوں، مگر آپ کا بیان فٹ بال میں ایران کی تہذیب، ایران کی قومی فٹ بال ٹیم اور میرے کھلاڑیوں کی نظر میں باعث شرم ہے۔ انہوں نے یورگن کلینز مین کو مخاطب کر کے کہا کہ جان لیں کہ کوئی بھی ہمارا اتحاد متاثر نہیں کر سکتا۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بعد پروگرام اسلامی تاریخ نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ کے عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ آپ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک خاص مقصد ہے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ چاہے تاریخ ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں ہو، یعنی کہیں لکھی ہوئی ہو اور ہم اس کا مطالعہ کریں، یا اسی طریقے سے جو ہمارے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تاریخ اسلام کی ہے، یعنی جو کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے کہ تاریخ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا شریف علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تخریب اور تعمیر کے احوال کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے اسباب اور وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان کو بیداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان کے دماغ کو تازگی ملتی ہے اور ترقی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے، اس لیے کہ ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر اور استقبال، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی تاریخ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے لائے عمل طے کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے، اس انسان کے مد مقابل کے جس کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں ترقی کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں تنزلی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی ہدف کے پیش نظر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ظہور اسلام سے پہلے کی ہے، یعنی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آج اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ عربوں میں بت پرستی کس طریقے سے رائج ہوئی اور بت پرستی کے کیا معنی تھے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ایک دوسرے جن سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ اس موضوع پر ہمراہی فرمائیں گے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ تشریف لائے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں.
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہیں، جناب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم کیا.
جی بہت شکریہ. قبلہ، میں اس طریقے سے یعنی اپنے سوالات کا آغاز کروں کہ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ عربوں میں بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے اسباب اور عوامل اور اس کے حوالے سے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا، آپ اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا
جی
کہ جو تاریخ ہے اس سے آشنائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے
جی.
اور ہمیں کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کو یا کسی بھی زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹو ڈیکیڈز ہیں یا کچھ عرصہ پہلے
جی،
نہ صرف اس کو بلکہ اس کی جو منشا کو دیکھنے کے لیے
جی،
کہ آخر یہ اس کی پٹ اپ کہاں سے تھی، یہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا، اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بت پرستی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آ کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی جو تبلیغی زندگی تھی اس میں کیسے اس عرب جاہلی معاشرے کو جو بت پرستی جن کے اندر رچ بس گئی تھی وہ کیسے ان کو متمائل کیا توحید کی طرف
جی،
تو اس کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا.
بالکل،
کہ یہ آخر بت پرستی کہاں سے ان کے درمیان شروع ہوئی.
بالکل.
اور نہ صرف ہمیں ان کے یہ جو بت پرستی بلکہ ان کے پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا
جی،
کیونکہ بت پرستی یا کوئی بھی جو ایک ایشو ہے وہ ایک خاص علت کی وجہ سے نہیں ہوتا، چند عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص واقعہ
رونما ہوتا ہے. بے شک.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اقتصادی، ان کی معاشی معاشرتی اور ان کی دینی اور ادیان اور مذاہب ان سب کا ایک جائزہ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ان کے اندر یہ جو بت پرستی کا عامل جو تھا یہ کہاں سے ان کے اندر آیا.
جی
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ برکمان کو بھی دیکھ لیں
جی،
جو ویسٹرن تاریخ نگار ہے وہ کہتا ہے کہ عربوں کا جو پولیٹیکل اور اکنامیکلی جو سسٹم تھا وہ بڑا نارمل سا تھا اور عام سا تھا
جی،
یعنی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ مطالعہ کریں
جی
تو یہ اتنا عام بھی نہیں تھا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ لکھے ان کو خالق، ان کو سے پوچھا جائے کون ہے، کہتے ہیں اللہ ہے.
بالکل.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوانے وار یعنی کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے.
صحیح.
چھوٹے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں
جی،
تو یہ اللہ بھی ادھر ہے، سانے حقیقی اور خالق کو بھی وہ
مانتے ہیں
جی. اس طرف سے ان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بت پرستی کا عامل بھی ہے. تو
جی
یہ اتنا ہی سادہ نہیں ہے کہ جتنا
جی
اس کو بیان کر دیا جائے کہ عرب جاہل تھے اور سادہ سا ان کا ایک سسٹم تھا، قبائلی سسٹم اس قسم کا نہیں تھا. اگر ان کے عقائد کا آپ نے دقیق مطالعہ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ جا کے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا
پڑے گا. یہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کیا، چونکہ کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں یعنی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے انسان جو بت پرستی کر رہا ہے، تو آج بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں کہ جو بت پرستی میں مثلا آج بھی جو ہے وہ ملوث ہیں، ترقی زمانے ترقی یافتہ دور میں بھی.
ہم اس میں صرف جہالت کا عامل نہیں ہے
جی جی،
اس کے اندر رسوم و رواج بھی آ جاتا ہے، اس میں تقلید کا عمل بھی آ جاتا ہے، اس میں والدین کے مثلا یا آبا و اجداد کے جو
ماحول کا اثر آ جاتا ہے.
ماحول یقیناً، اس لیے کہا تھا ہمیں پوری فضا کا
جی جی
دیکھنا پڑے گا. تو جو شروع میں اگر آپ دیکھیں گے
جی
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جی
کے بعد جب ان کا دور شروع ہوتا ہے, ان کے جو بیٹے فرزند آتے ہیں
جی,
تو وہ جب آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دفناتے ہیں اور اس جی کے بعد ان کے لیے ایک بلڈنگ سی بناتے ہیں, مختصر سی
ایک عمارت بناتے ہیں
ان کے لیے, اور یہی بات میں پیش خیمہ ثابت جی ہوتا ہے کہ لوگ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے کرتے بھول جائیں اس کے اندر کیا ہے اور جی خود وہ بت پرستی یا شخصیت پرستی کی طرف وہ نکل جائیں
جی.
تو ہمارے پاس اگر ہم اس کے منابعوں کی طرف جائیں, یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جی سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے.
بے شک
قرآن مجید چونکہ ایک اتھینٹک کتاب ہے
جی,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے
جی.
تو اس کے اندر جو واقعات اور آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمیں ایک تاریخی واقعات بھی اس کے اندر
جی
جگہ
جی
جگہ پہ اس میں جو
اگرچہ وہ کتاب تاریخ نہیں ہے
یقیناً,
لیکن اس میں تاریخی واقعات ہیں
یقیناً
جی.
تاریخی کتاب تو نہیں لیکن جو واقعات گزر رہے ہیں
بے شک
اس کے اندر ہمیں یہ ایک تو پہلا ہمارے پاس جو
سورس ہو سکتا ہے. اجازت دیجئے میں یعنی پھر پلٹوں گا آپ کی طرف
جی,
آپ سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہم اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں
جی.
محمد عباس صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے گفتگو چل رہی ہے بت پرستی کے حوالے سے, اور ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ, انہوں نے ایک عمومی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے, انشاءاللہ اس سوال پہ ہم پھر پلٹیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عربوں میں بت پرستی کی تاریخ کیا رہی ہے, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
عربوں میں بت پرستی کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے, جس کو قرآن نے اس کو مطرح کیا ہے اور کتب تاریخیہ میں بھی یہ چیز ملتی ہے
جی,
اور ہم اس پر اگر غور و فکر و تدبر کریں
جی
تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے کہ اس کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی ہے
جی.
تو مختصر سی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں چند نظریات ہیں
جی,
کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی, بدایت التاریخ, اور تاریخ کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں, اور مورخین نے تاریخ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے درج کیا ہے
جی.
اس میں سے یہ ہے, سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے
جی,
سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے فرزندان
جی,
خصوصاً حضرت حابیل اور مد مقابل قابل
جی,
جب دونوں میں خداوند متعال کی کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے نظر اور قربانی کو پیش کیا, تو ظاہر سی بات ہے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں
جی,
تقریباً سبھی جانتے ہیں
جی.
تو قابل کی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا, اس سے پہلے بھی اظہار حسد کرتا تھا وہ
جی,
لیکن جو ہے جب قبول نہیں ہوئی تو عام ہو گئی یہ بات, تو اس نے حسد اپنا شروع کر دیا. تو اسی درمیان میں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا
جی,
تو اب کوئی راستہ نہیں تھا, میں یہ لاش کو کروں کیا, تو اس نے ایک کام کیا, پشیمان ہو کر جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا, غراب جس کو عربی میں کہتے ہیں غراب, اور یہ آیا اور دو بل کیا ہے, اس نے ایک کو قتل کیا, دوسرے نے اس کو پھر پنہان کر دیا
جی.
تو اس نے دیکھا بڑا اچھا ہے, یہ سسٹم تو بڑا اچھا ہے, اس نے ہمیں بتا دیا, اور اس کے بعد اس نے اتنی محبت کرنا شروع کیا اس غراب سے اس کوے سے کہ اس کا بت جو ہے ایک جسے کہتے ہیں اپنے یہاں تعویذ کی شکل میں اپنے گردن میں آویزان کیا
جی,
اور آویزان کرنے کے بعد پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا, اس کے مرنے کے بعد اس کے جو متعین تھے تابعین تھے ان لوگوں نے اس کی سیرت پر عمل کرنا شروع کیا, پہلی تاریخ یہ
جی.
دوسری تاریخ یہ کہ حضرت نوح سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر جاتے ہیں تو انہی کے زمانے میں کچھ لوگ بہت ہی متدین بہت ہی دیدار تھے, جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے, جیسے آپ کے ود نامی سوا نامی بت, اور آپ کے جو ہے یغوث اور یغوت اور نصر, یہ پانچ بت ایسے تھے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی جو انہوں نے بت بنایا اور اس نام کے جو بت وجود میں آئے, کہتے ہیں تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ یہ بہت ہی متدین حضرات تھے, اور جب یہ لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے, دار فانی سے کوچ کر گئے, تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یاد میں, جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد کسی کا انتقال ہو گیا اور ہمارا بچپنا رہا ہو تو ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کی صورت کیسی رہی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی دیواروں پہ دیکھا ہوگا آویزان رہتے ہیں, تو ان لوگوں نے ویسے ہی
یعنی ان کی تصویر وغیرہ
انہی تصویر ہے جی بنائی, اور بنانے کے بعد یہ ان کی یاد میں رکھا. اب جیسے ہی یاد میں رکھا تو شیطان کو موقع ملا کہ یہ لوگ بت پرست تو نہیں ہے لیکن ان کی یاد میں ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں, لہٰذا وہ آگے بڑھا اور وسوسہ شروع کر دیا کہ بھائی جب اس کو بنا ہی لیا تو اس کی پوجا بھی کرو.
صحیح,
تو اس نے پوجا کرنا شروع کر دیا, شیطان نے اپنا وسوسہ صدور الناس میں ڈال دیا.
پہلے وہ تھوڑا سا احترام کی صورت رہی ہوگی, اس کے بعد وہ
جی جی
احترام اور تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ
گئے. جی عبادت تک پہنچ گئے کیونکہ عشق کا عبادت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے نا.
جی
تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, آخر میں وہ اس کو معبود سمجھنے لگے. اور ایک فرق اور ہے, یہ اس زمانے کے بت پرستوں اور ہمارے درمیان میں, یا اس زمانے میں جو مومنین اور متدین حضرات تھے اور مشرکین کے درمیان میں ایک فرق تھا. فرق یہ تھا کہ ارباب کو ماننے میں اختلاف ہے.
جی
مثلا ان سے کہا جائے بھائی کتنے ارباب ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بہت ارباب ہیں, مثلا مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے, پانی برسانے والا کوئی دوسرا ہے, لیکن خالق ایک ہے.
جی
ان کے درمیان بھی, ہمارے درمیان بھی, مشرکین کے درمیان بھی, موحدین کے درمیان بھی. جیسے آپ سورہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا بندے مطلب واضح کر دیا, خالقیت میں دونوں ایک نظریہ رکھتے ہیں لیکن ربوبیت میں فرق کرتا ہے. مثلا آیت میں عرض کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ليقولن. اب وہ کیا کہیں گے جب ان سے سوال کیا جائے تمہارا خالق کون ہے, من خلق السماوات والارض, کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا؟ ليقولن, تو وہ بالآخر یہی کہیں گے.
جی
یعنی تاکیدن یہی کہیں گے, یقیناً یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ العزیز العلیم.
جی
ہمارا عزیز اور علیم وہ ہے جس نے اس کو خلق کیا, لیکن ارباب کے تعین اور تشخص میں اشتباہ کر جاتے ہیں.
صحیح بالکل,
یہ ایک دو نظریہ.
جی کریمی صاحب معاف کیجئے گا, انشاءاللہ ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن اجازت دیں ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ہم اپنی گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھا.
بسم اللہ.
جی قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے, جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تاریخ کے حوالے سے
جی میں تاریخ کے منابعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہم نے اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے,
بے شک.
اس کے بعد عربوں کی تاریخ بالخصوص.
جی
اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے کیونکہ اشعار جاہلیت, چونکہ وہاں پہ آپ معلوم ہے جاہل تھے عرب. جی لیکن کچھ پڑھے لکھے تھے, سر معلقات دیکھیں یا دوسری چیزیں دیکھیں, اشعار ان کے ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں.
جی
تو ان اشعار سے یا جو ہمارے پاس
ایک جی بہت اہم چیز یہاں پہ آپ نے اشارہ کیا, یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ان کی فکر ایسی تھی, ان کے اقدار ایسے تھے,
بہت رچ ان کا ماحول تھا.
جی جی بالکل.
اور مثلا ان کا ادب دیکھیں, ہنر دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں, جاہلیت یعنی اسلام سے جاہل تھے.
جی یعنی وہ تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, باقی سب کو عجم کہتے تھے.
عجم ہاں,
یعنی خود صاحب زبان ہے, باقی سب بے زبان ہیں.
ان کے اشعار کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہ ایک جو زبان ہے اس کی ترقی و ترویج کیسے ہوتی ہے, یہ ہمارے گفتگو بول چال اور اس کو ترقی دینے سے ہوتی ہے.
جی
کہا جاتا ہے کہ عربی زبان فصیح و بلیغ تھی اور لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے, تو یہ جی فصاحت و بلاغت ان کے اندر
جی
موجود تھی.
صحیح.
تو دوسرے ہمارے پاس اگر منابع دیکھیں تو اشعار ہیں, اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس تاریخی کتب ہے, بالخصوص وہ کتب
جی
کہ جو پہلی دو تین صدیوں میں لکھی گئی.
صحیح.
مثلا ابن حشام کی آپ دیکھ لیں یا تاریخ تبری دیکھ لیں, مسعودی دیکھ لیں, اس قسم کی ہیں, ان کتابوں سے ہم مراجعہ کر سکتے ہیں کہ
جی
ان سے.
جی تو اصل میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ جی جو تاریخ کلی طور پہ بت پرستی کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے.
ہاں جی بت پرستی تاریخ
آپ نے کہا جناب آدم کی قبر کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیا,
یقینا
عمارت,
جس طرح ابھی کہا بھی گیا
جی
کہ یا تو تصویر کو دیکھ کے, تمثیل کو دیکھ کے, وہاں پہ بتوں کی اقسام بیان کی جاتی, کچھ تو مجسماتی ہوتی ہیں, کچھ
صحیح
تصوراتی اور جی تخیلاتی ہوتی ہیں.
جی
تو اگر وہ دیواروں پہ, اور ادھر جو پہلے بت تھے وہ کوئی گھڑے ہوئے اور انسانی شکل یا کوئی اس قسم کے نہیں تھے, وہ ایک پتھر لیا کرتے تھے, ایک
جی
لکڑی لے لی, اس قسم کے ان کے جو بت تھے, یہ بتوں کی جو اقسام تھی.
صحیح.
یہ آگے اس طرح.
اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا بہت مختصر طور پہ, وہ یہ کہ بت پرستی اور یعنی جو شرک ہے,
جی جی
اس کے حوالے سے کیا ہے؟ مثلاً ان میں رابطہ جو ہے پہلے اس میں کیا ہے؟ بت پرستی ہے، شرک ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے؟
اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ تو واضح طور پہ ہمارے جو ویسٹرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی توحید نہیں تھا، کچھ بت اللہ کو جو ہم مانتے ہیں اور ادیان کی وہ اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں کرتے. تو ان کے لیے، ان کے پاس صریحاً اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو افکار ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ہم ایک تعالی اور ایک بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں، اسی طرح یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تعظیم ہوئی
اشیاء کی، کچھ صورتیں موجود تھی، پھر اسی سے ترقی کر کے تک پہنچے.
ہاں، یہ کرتے کرتے شرک تک آئے، شرک سے پھر آگے مذہب کی شکل دی گئی، اور مذہب بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھا ان کو، کوئی نہ کوئی جب وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جہان کس نے خلق کیا، تو اس کے لیے اوپر سے گھڑی گھڑائی ایک چیز دین کو ایڈ کیا گیا شعور فکری کے ساتھ ساتھ، اور پھر مرحلہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ توحید تک لے کے گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی جو نظریات اور تعلیمات کے خلاف ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے توحید آئی، اور اس توحید سے اس کے بعد اس کے اندر شرک مخلوط ہوا.
یعنی یہ انحرافی صورتیں ہیں جو شرک و
صورت
ہمیں نظر آتی ہے.
یقیناً
جی، بہت شکریہ. ہم محمد عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں.
جی
جی، محمد عباس صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ آپ ان نظریات کی طرف اشارہ فرمائیں کہ اور کون کون سے نظریات ہیں اس سلسلے میں.
اور اس کے بعد یہ جو دو نظریے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور نظریات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے تاریخ بت وجود میں آئی. مثلا جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اور جس چیز کو وہ اپنے سے قوی اور اعلیٰ و برتر دیکھ لیتے تھے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. اول اوائل میں پوجا نہیں ہوتی تھی، اوائل میں بس ان کو عشق ہوتا تھا، ان سے پیار ہوتا تھا، اور ان کو بس ایک تسلی ملتی تھی کہ کتنے اچھے لوگ تھے، انسیت ہوتی تھی، اور یہ انسیت دھیرے 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 بت پرستی میں بدل جاتی تھی.
اب ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو مشہور بت تھے، تھوڑا آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے، کون کون سے مشہور بت تھے؟
جی، اس سلسلے میں قرآن مجید متعدد آیاتوں میں ارشاد فرماتا ہے، متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال. جیسے آپ سورہ نجم کی آیت لیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 19, 20, 21، صراحتاً پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ زمر میں آیت نمبر 2 میں 3 میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں اقسام بت اور اسماء بت دونوں چیزیں بیان کی ہیں. مثلاً جب حضرت نوح علیہ السلام خصوصاً یہ جو پانچ بت کا نام اکٹھا آیا ہے وہ حضرت نوح کی زندگی کے ہیں اور سورہ نوح میں ہے. اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم. وقالو کی ضمیر ان کے جو روسا تھے، جو بزرگان نے قبیلہ و قوم تھے، وہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے. تو ان روسا نے کہا وقالو لا تذرن الہتکم، کہ تم اپنے بتوں کو، یہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑو، جو تمہارے اللہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. اب قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اسی آیت میں وہ الہ کون لوگ تھے.
جی،
ولا تذرن، اور یہ بھی نہ چھوڑو، خصوصاً کس کن لوگوں کو؟ ودا، پہلے بت، پہلا جو بت تھا وہ ودا تھا، اس کو بھی نہ چھوڑو. ولا سوا،
جی
سوا کو بھی نہ چھوڑو.
صحیح.
ولا یغوث، یغوث کو بھی نہ چھوڑو.
صحیح.
و یعوق و نصرہ،
جی
یہ پانچ بت ہیں جو اس عرب میں زمانے جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھے.
جی جی.
اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور اس کے نام بھی
صریح طور پر نام لیا ہے.
جی جی.
بہت شکریہ، اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے بت اور بت پرستی کے حوالے سے کہ جو دور جاہلیت میں عربوں میں رائج تھے. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ جی محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ دونوں یعنی نبی الہی تھے، وہ موحد تھے، تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ خانہ کعبہ میں بت کب آ گئے، اس کے اوپر آپ مختصر طور پہ روشنی ڈالیں گے۔
جی شکریہ۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ صحیح آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا سیدنا اور حضرت اسماعیل سیدنا، یہ جب ان لوگوں نے تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی، بہرحال اللہ کے حکم سے کیا لا شک کافی، اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کی اس وقت دین حنیف چل رہا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور زمانۂ جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ برقرار تھا، دامن تھا، مستمر تھا
بالکل۔
لہذا جب یہ خانہ کعبہ کی شہرت ہوئی اور بیت الحرام کی شہرت ہوئی
جی،
تو لوگ یہاں وہاں سے آنے لگے زیارت کے لیے، عرب میں مختصر نواحی سے آنے لگے، تو اس کے بعد جب یہ دیکھا بڑھتا ہوا اقتصاد، تو اس زمانے میں مختلف بلاد میں یہ خبر پہنچ چکی تھی
جی، مختلف شہروں میں،
مختلف شہروں میں جی اس کی جو ہے خبر پہنچ چکی تھی، خانہ کعبہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا اور اس پر جو ہے منارے توحید ہے، اس میں توحید کا پرچم بلند ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے دین حنیف پر قائم تھے، عبادت اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے
جی۔
اب یہ کیسے وجود میں آیا بت؟ بات آپ کی صحیح ہے، جب اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا، ایک پیغمبر کو حکم دیا، بیٹے اور باپ دونوں نے تعمیر کی، اور اس کے بعد وہاں قربانی کا سلسلہ، یہ سب اللہ، وہ تو دوسری بات ہے، اللہ نے بچا لیا
جی،
اس کے باوجود بت کیسے آیا؟
صحیح
ہے، اس میں بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا ہوبل
جی،
یہ سب سے پہلے یہی بت رکھا گیا۔ وہ کیسے؟ عمرو بن لحی، عمر بن لحی ایک شخص تھا جو مکے میں رہتا تھا
جی،
اور قبیلہ خزائی سے تعلق رکھتا تھا
صحیح۔
جب اس نے ابرہے کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہ لشکر کشی کر رہا ہے اور یہاں آنے والا ہے، نہیں پہلے اس سے، لشکر کشی سے پہلے اس نے ایک بہترین اسی کے مقابل میں کلیسا جی بنوایا جس کا نام تھا قلیس۔ قلیس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت بہترین عالیشان بلڈنگ کو کہتے ہیں
صحیح،
اس میں ہیرے جواہرات اور جہاں تک اس کے امکان تھے اس میں اس کو لگوایا، مزین کیا، بہترین جی خوبصورت بنایا، زیبا جب بنا لیا، تو اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بہترین، یہ خزائی نے جیسے ہی سنا، عمرو بن لحی نے سنا، تو یہ گیا وہاں
مختصر طور پہ
جی،
کریمی صاحب جی،
جی جب یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ دین حنیف پہ بذات خود دین حنیف پہ تھا، جب یہ وہاں گیا اس کو تعجب ہوا، تو اس نے سوال کیا، خزائی نے سوال کیا، لماذا تعبد الاصنام، تم لوگ کیوں اصنام کی پوجا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نحن نعبد ونستنصر منها، یعنی بتوں سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، ونستنصر منها، اور ہم ان سے بارش لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی، تو بارش، کہا بہت اچھی بات ہے یار، ہم تو خدا کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پہ بارش کرے تو بارش نہیں کرتا، جو ہم چاہتے ہیں تو، جو ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں تو ہماری مدد، ہماری ضرورت پر مدد نہیں کرتا، اس کا یہ نظریہ تھا
جی،
اس کی یہ فکر تھی،
وہاں سے یہ جو ہے
جی، اس کے بعد کہا بطور ہدیہ ہمیں دے دو، تو ان لوگوں نے ایک بت دے دیا بنام ہوبل، اور وہ ہوبل لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر، سقف خانہ کعبہ پر رکھا چھت پہ، اور اعلان کیا
جی جی
یا ایھا الناس
بالکل
اے عباد الاسنام۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، معاف کیجیے گا، یعنی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ، تو کیا ان سے کچھ نفع ملتا تھا، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس سے بارش یا مدد طلب کرتے تھے؟
میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی مدد چاہوں گا
جی،
کہ قرآن میں کچھ اغراض و مقاصد ان کے بیان کیے گئے ہیں، مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کے بارے میں، تو خود بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، ہا اولاء شفاعاؤنا عند اللہ
جی،
یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، چونکہ اللہ پہ ان کا عقیدہ تھا
صحیح۔
بعض ان میں سے تو اصلا موت کے بعد دوسرے جہان پہ عقیدہ ہی نہیں تھا، لیکن بعض کا تھا
جی،
اس لیے کہہ رہے تھے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے
جی۔
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آیہ مجیدہ ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو بت لے لیا ہے, کس لیے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً, تاکہ وہ دیکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سمبل ہے عزت کا.
جی جی.
یا ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اسی طرح آیت موجود ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خداؤں کو انہوں نے جو لے لیا, وہ کس لیے لے لیا؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, جس طرح کہ کہا گیا کہ یہ ہماری تاکہ ہم مدد کیے جائیں.
صحیح.
لیکن قرآن مجید واضح طور پہ ان سب کو, لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے.
جی.
اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ, انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلِهَة, جو خدائے بنا
خدا بنا لیا,
لَا يَخْلُقُونَ, وہ خلق نہیں کرتے, وہم یخلقون, اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں.
صحیح.
یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے, اور کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں.
آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون لنفسہم لانفسہم, اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں, نہ کسی ضرر کا یہ مالک ہیں نہ ضرر کے, نہ کسی نفع کے مالک ہیں,
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن ولا حیات, موتن و حیاتن و نشورا, یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے,
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ. جی جی بالکل, جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ, یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.
تهران نخوسم ایرانی